الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. میرے شیخ، میرے پیر و مرشد شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت کا یہ شعر پوری دنیا میں مشہور اور معروف ہے. بیٹا ایسے سامنے بیٹھو نا. نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں جل جلالہ، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ سنت کا طریقہ اتنا پیارا ہے، کیونکہ پیارے کا طریقہ ہے، اس لیے پیارے کے طریقے کو پیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو جاتا ہے. اس لیے تمام عبادتیں اگر سنت کے مطابق ہو. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو یا تو وہ اپنی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے یا عادت کی وجہ سے کرتا ہے. ضرورت ہے جیسے کھانا کھانا، استنجا کرنا، یہ اس کی ضرورت ہے، کپڑے پہننا. اور عادت یہ ہے کہ جیسے جوتا اتارنا دائیں سے یا بائیں سے. اگر اپنی ضرورت کو اور اپنی عادت کو سنت کے مطابق کر لے تو وہ ضرورت اور عادت عبادت بن جائے گی. کتنی عجیب بات ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ اگر اپنے کام کو، اپنی ضرورت کو اور اپنی عادت کو سنت کے مطابق کر لیں تو عبادت بن گئی. جیسے جوتے پہننے اتارنے، موزے پہننے اور اتارنے، اب عادت بنائی ہوئی ہے کہ الٹے پاؤں میں پہلے پہن رہے ہیں یا سیدھے پاؤں سے پہلے اتار رہے ہیں، ابھی عادت بنائی ہے. اس عادت کی تھوڑی سی اصلاح کر لے، تھوڑی سی توجہ کر لے، تھوڑا سا مراقبہ کر لے کہ مراقب بر رادار، تھوڑا سا مراقبہ کہ میں اپنا کام سنت کے مطابق کروں. لہذا جب جوتا پہنے، موزہ پہنے تو دائیں پاؤں میں یعنی یمین میں پہلے پہنے، اور جب اتارے تو الٹے پاؤں سے یسار سے وہ پہلے اتارے. تو جوتا یہی ہے قمیض کا، یہی ہے شلوار کا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری ضرورت، ہماری عادت سنت کی برکت سے عبادت بن جائے گی. یہ ہے سنت کی برکت کہ ضرورت کو اور عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. اسی طرح سو کر اٹھے تو سو کر اٹھے کی سنت یہ ہے کہ اپنی ہتھیلی سے اپنی آنکھوں کو ملے ایسے، اور پھر چہرے کے اوپر پھیل لے. ہتھیلی سے دونوں آنکھوں کو مل کے پھر چہرے کو، سروں کو بھی مل لے، اور دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. یہ سنت کی دعا ہے سو کر اٹھنے کی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں حیات دی, بعد موت کے ہمیں زندگی دی بعد مرنے کے, اور ایک دن ہمیں لوٹ کر جانا ہے. روزانہ تو یہ تماشا ہے کہ دیکھو نیند ایسی ہے کہ انسان کو ہوش نہیں ہوتا, اس لیے اخ النوم فرمایا, اخ الموت فرمایا, النوم اخ الموت, کہ نیند جو ہے وہ موت کا بھائی ہے, انسان کو بالکل ہوش نہیں ہوتا. تو اگر اٹھنے کے بعد, اس لیے دوبارہ اٹھنے کے بعد یاد تازہ کرائی جا رہی ہے کہ آج آنکھ بند ہوئی کھل گئی, پھر آنکھ بند ہوگی نہ کھلے گی, ایک دن ایسا آئے گا کہ آنکھ بند ہوگی پھر نہ کھلے گی. لہذا اب اٹھے تو یہ سنت ادا کر لیں, تو دو سنت ہو گئی, نمبر ایک کہ اپنی آنکھوں کو اور چہرے کو مل لے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے, دعا پڑھ لیں. تیسرا کام یہ کرے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لے. سب سے پہلا کام کیا کرے, پھر ہاتھوں کو دھونا, یہ سنت ہے, نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے. اور ساتھ میں مسواک بھی کر لے, ساتھ میں مسواک بھی کر لے, کہ مسواک بھی اس وقت مسواک بھی سنت ہے. پھر بعد میں اگر وضو کرے وہ الگ ہے. ایک سنت کو زندہ کرنے سے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اور دین کا ایک مسئلہ سیکھ لینا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ 1000 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ایک مسمون کا تکرار, الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے جناب. تو اس سنت کو اس طرح سنتیں سیکھتے جائیں, عمل کرتے جائیں, اپنی عادت سنت, اپنی عادت, اپنی ضرورت اور اپنی عادت کو سنت میں ڈھالتے چلے جائیں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ضرورت اور عادت وہ ہماری عبادت بن جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. میرے مرشد کو مثنوی معروم سے بڑی مناسبت تھی اور بہت خاص ذوق تھا, اس لیے حضرت مثنوی کے درس بھی دیتے تھے. الحمدللہ اس فقیر نے حضرت سے مثنوی بھی پڑھی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور درس مثنوی جو حضرت کا درس ہوا تھا 1997 میں, رمضان شعبان میں شروع ہو کر رمضان شریف میں مکمل ہوا, جو چھپ بھی چکی ہے, الحمدللہ یہ فقیر اس میں شامل تھا. فجر میں وہی نماز پڑھتا تھا حضرت کیا, فجر کے پاس درس ہوتا تھا روزانہ, کئی ممالک کے علماء تھے. تو حضرت نے جب مثنوی کی شرح لکھی ہے, اس کا نام ہے معرفِ مثنوی, اس کو محبت کی اسے بھری ہوئی ہے, اللہ تعالی کی محبت اور عشق کی آگ ہے اس میں. اور عجیب بات ہے, دنیا کی آگ جلاتی ہے اور اللہ تعالی کی محبت کی آگ جلاتی ہے. یعنی حیات نو دیتی ہے, ایک نئی زندگی ملتی ہے. سبحان اللہ. جب حضرت مثنوی کی شرح لکھ رہے تھے تو ایک شعر ہے مثنوی کا, اس کی شرح اللہ تعالی نے حضرت کو خواب میں عطا فرمائی. اور وہ شرح کیا ہے, وہ شعر کیا ہے, غرض چاہے می کنی ہر روز خاک, کہ اگر کوئی آدمی روزانہ کنویں سے مٹی کو نکالتا رہے گا, عاقبت اندر رسی در آب پاک, ایک دن صاف پانی تک پہنچ جائے گا. یہ معرومی کا شعر ہے, عاقبت اندر رسی در آب پاک. اب مانا کوئی کنواں کھودنے کا طریقہ تو نہیں فرما رہے کہ ڈریلنگ کرے, یہ مقصد نہیں ہے. اب کیا شرح ہے اس کی, اس کی شرح میں حضرت والا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خواب میں شرح عطا فرمائی. تو حضرت نے سمجھایا اس کو, فرمایا بات یہ کہ انسان جب کہیں کنواں کھودتا ہے, کنواں کھودنے کے لیے پہلے کنویں کے ماہرین سے مشورہ کیا جاتا ہے कि कुआं खोदा कहां जाए, सॉइल टेस्टिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज है पानी जो है वो जमीन के अंदर अंडरग्राउंड जो है वो पानी वो अपना सफर करता रहता है, और उसका सफर होता है वो शुमाल से जुनूब की तरफ यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। ये पानी का रूट है अंदर, और वो अंदर ही अंदर सफर करता है। लादा अगर किसी गांव में कुआं खोदने की जरूरत होती है तो उसका तो वो माहिरीन से रابطہ करते हैं, तो वो माहिर देखता है कि शुमाल की जानिब जो गांव है उस गांव के अंदर मीठे पानी का कुआं कहां है। इस तरफ आ जाना डॉक्टर साहब, यहां से कुछ आपको मॉरल सपोर्ट भी मिल जाएगी। ये लीजिए डॉक्टर साहब को, ये आपकी मॉरल सपोर्ट है और बैक सपोर्ट भी है। तो पानी जो है वो जमीन में अंदर ही अंदर शुमाल से जुनूब की जानिब सफर करता है। तो जब किसी को कुआं खोदना होता है तो वो कुएं के माहिर से रابطہ करता है, तो वो फिर शुमाल वाली जानिब नॉर्थ साइड पर जो कुआं होता है वो देखते हैं कि मीठे पानी का कुआं किसका है। तो जहां कुआं होता है वो उसी की लाइन में, पानी की एक लाइन होती है अंदर, तो उसी की लाइन में फिर वो कुआं खोदते हैं, तो फिर वहां पर भी मीठा पानी तक रसाई हो जाती है। लेकिन वो जो पानी का कुआं खोदा जाता है तो हजरत ने फरमाया कि जब इंसान कुआं खोदता है तो पहले माहिर से रابطہ करता है, वो बताता है यहां खोदो। तब जब वो खुदाई शुरू करता है तो पहले सिर्फ मिट्टी निकलती है, तो खोदने वाले को कुछ मायूसी होती है, लेकिन वो माहिर कहता है घबराओ मत, करे जाओ, मेहनत करो, निकालो मिट्टी। तो वो मिट्टी निकालता है, अब वो मिट्टी थोड़ी थोड़ी गीली होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद दर्जा ये आता है कि आधी मिट्टी आधा पानी, 50-50। फिर माहिर कहता है देखो तरक्की हो रही है ना, फिर और करो। जब और मेहनत करता है, अब आलम ये होता है कि गदला पानी निकलता है मिट्टी वाला, जिस गांव में एक भी कुआं ना हो वो गांव वाले उसी पर मस्त हो जाते, कहते मिट्टी मिला हुआ पानी मिल गया, और क्या चाहिए। ऐसे कितने गांव ऐसे हैं हमारे ममालिक के, हमारे मुल्क में, कि वो लोग वहां मिट्टी वाला पानी पीते हैं क्योंकि साफ पानी का कुआं नहीं है। तो बात देगा 700-800 फीट के ऊपर, हजार हजार फीट पे जाके पानी मिलता है, और यहां हमें मिनरल वाटर पीते हैं। तो अब वो जो मिट्टी मिला हुआ पानी होता है वो कहते हैं ये भी काफी है, लेकिन माहिर कहते हैं नहीं, अभी थोड़ी और मेहनत करो। अब यहां पर दो किस्म के लोग होते हैं कुएं का मालिक, एक तो कहता है अच्छा चलो मैं बात मान लेता हूं, तो बात मानता है, नतीजे की और खुदाई करता है, सोते तक उसका रابطہ हो जाता है, जहां से पानी जारी होता है वो नतीजा होता है साफ पानी मिलता है। वाले लोग कहते हैं यार ये भी ठीक है, क्या आप इतनी बाल की खाल क्या उतारे, तो ये भी मिल गया ना, जहां पानी नहीं है वहां मिट्टी वाला पानी भी बहुत कुछ है। अरे भाई बस काफी है, बस ठीक है, ये शरा। लेकिन इस शरा रहवा ने अभी भी कुआं खोदने का ही तरीका सिखाया, फरमाया उसी तरीके से जब सालिक, सालिक कहते हैं सऊदी अरब में भी होते हैं सालिक, सुलूक, अल्लाह ताला की मोहब्बत का जो रास्ता है उसको सुलूक कहते हैं, और उस पर चलने वाले को सालिक कहते हैं। لہذا جب کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا رستہ طے کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کسی ماہر کو پکڑے. اس کو شیخ اور مرشد کہتے ہیں. کہ مرشد سے رہبری لے. اس لیے لوگ جو ہے اب نیویگیشن سسٹم لینے لگ گئے, لیکن وہ نیویگیٹر کہتے ہیں جی کوآرڈینیٹس بھیج دیجیے, لیکن وہ نیویگیشن سسٹم بھی کیا کرتا ہے. اب ہم صبح گئے آج الاحسام ہے, تو وہ بڑے رستے سے لے کر کے واپسی پہ کہاں کہاں گلیاں گلیاں گھما ہوتا ہوا ظالم لایا. تو مشین تو مشین ہوتی ہے نا, تو بعض وقت ایسا ہی ہوتا ہے, وہ لے جاتے کہیں یورپ جانا ہوا وہاں پر ٹام ٹام کے نام سے ایک آتا ہے وہ لگایا تو جناب پتا نہیں کہاں کہاں گاؤں میں لے گیا ظالم اتنا اس نے. تو بعض رہبر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ رستہ لمبا کر دیتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختصر رستے سے منزل تک پہنچا دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ مختصر رستے کے یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت و سنت کو بائی پاس کر دینا. ٹھیک ہے, ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ مختصر راستہ ہے, بس طبلہ بجاؤ اور بس پہنچ جاؤ. ایسے بھی مختصر رستے والے کہیں ملاؤں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ نماز نہ روزہ نہ داڑھی نہ برقع کچھ نہیں دے رہا, بس پیر کا ٹیکس دیتے رہو, اس کے بعد سارا کام پرچی بنا دیں گے, بھائی ہم تمہیں خود لے جائیں گے اٹھا کے. تو یہ مختصر رستہ ایسا نہیں. یہاں مختصر سے مراد یہ ہے کہ غیر ضروری چیزوں میں پڑھ کر انسان غیر ضروری باتوں میں پڑھ کر اپنی منزل کھو دیتا ہے. مثلا ایک آدمی رستہ بالکل سیدھا جا رہا ہے, اب رکا آدھے گھنٹے کے بعد, آدھے گاڑی چلانا شروع کی تو 200 کی رفتار سے, لیکن آدھے گھنٹے بعد رکے جناب اب پانی پینا ہے, پھر بیٹھ گئے, پھر اس کے بعد گاڑی چلانا شروع کی تو 200 کی رفتار سے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر رک گئے. بسے لوگ ایسا بھی کرتے دوڑائیں گے تو ایک دم, اور وہ جو اپنی درمیانی رفتار سے چلتا رہتا ہے نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ منزل پر وہ پہلے پہنچ جاتا ہے. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو وہ جو واقف ہوتا ہے, وہ جو واقف ہوتا ہے معرفت رکھتا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر ضروری باتوں سے بچاتا ہے اور کام میں لگا کر منزل تک پہنچا دیتا ہے. وہ جو سالک, اب وہ شیخ کا انتخاب کرتا ہے. انتخاب شیخ بڑی اہم چیز ہے. اور اس انتخاب شیخ کے اندر یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ شریعت و سنت کا پابند ہو. اور اس انتخاب شیخ میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ اس زمانے کے علماء اس پر اعتماد رکھتے ہوں. یہ بہت اہم چیز ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن دین کے ضروری علم رکھتا ہوں, اور اگر عالم ہوگا تو نور 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 ہوگا. وہ منزل پر اور سہولت سے لے جائے گا, اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کے اکثر کی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو اور معتدل المزاج بھی ہو. یہ بھی ضروری ہے. شیخ کا بھی معتدل المزاج ہونا ضروری ہے. شیخ کا معتدل المزاج ہونا کیسے, کہ جیسے شلوار جو ہے گھٹنوں تک چڑھا لی مردوں کے لیے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا, ایک صاحب نے کہا ہماری نانی اتنی عبادت گزار ہیں کہ چھلانگ ماری جنت سے بھی آگے نکل گئی. تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھٹنوں تک چڑھا لی, بلکہ نصف ساق تک, نصف ساق تک, یعنی یہاں تک گھٹنوں تک چڑھا لی, بلکہ نصف ساق تک. یہ ہے حد اعتدال. اور اس اعتدال میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی عجیب خصوصیت ہے. سبحان اللہ. حضرت فرماتے تھے کہ گھٹنے ٹخنے سے مرد حضرات کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا چونکہ ضروری ہے, لہذا وہ ٹخنے سے تین چار انگل اوپر کر لیں کہ بس پتہ چل جائے کہ ٹخنا کھلا ہوا ہے. مردوں کے لیے لیکن یہ مسئلہ فرمایا یہ کافی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک آدمی جسے زندگی میں کبھی ٹخنے نہ کھولے اور ذرا اپ ٹو ڈیٹ اپنا سرکل ذرا اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہو, کچھ ماڈرنزم کا اس کے اندر اثر ہو, تو کم سے کم گناہ تو نہ کریں. اب بھی اس پر بھی فرماتے تھے سبحان اللہ شفقت و رحمت, اس پر بھی فرماتے تھے بھائی دیکھو موزے پہن لو. اب تو لوگ ویسے ہی بوٹ پہننے کا شوق رکھتے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں کہ سوٹڈ بھی ہوں بوٹڈ بھی ہوں, تو بوٹ پہننے کا شوق تو رکھتے ہیں, موزے تو پہنیں گے لازمی بات ہے, تو اس میں تو کوئی بات ہی نہیں, موزے سے خود ہی چھپ گیا. اور موزے سے چھپ جانا کوئی گناہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ ہے حضرت والا کی شفقت سمجھانے کا انداز. اس لیے فرماتے تھے دیکھو بھائی عوابین کی پڑھنا اتنی آسان ہے کہ مغرب میں دو سنت کے فرض کے بعد دو سنت دو نفل تو پڑھتے ہی ہو, بس دو نفل اور پڑھ لو عوابین ہو گئی. سبحان اللہ. فرمایا تہجد پڑھنا اتنا آسان کہ بھائی دو سنت کے بعد دو نفل تین وتر پڑھتے ہو, جو دو نفل پڑھتے ہو اسی میں تہجد کی نیت کر لو تو تہجد کا لڈو مل جائے گا. اگرچہ افضل تو آدھی رات ہی کی ہے لیکن کم سے کم تہجد گزاروں میں شامل تو ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے حضرت والا کی شفقت, امت پر شفقت اور رحمت اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے. اور پھر حضرت والا نے اللہ تعالیٰ کی محبت کے رستے کو بڑا آسان فرمایا کہ بھی کس نے کہا کہ ہنسنا منائے حلال کھانا منائے. فرمایا میں یہ سب نہیں بتاتا, اپنے دیکھ دوستوں میں ہنسا بولا بھی کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ غم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی سے ہنس کے بات بھی نہ کریں یا ماں باپ سے ہنس کے بات بھی نہ کریں کہ جی غم لگا ہوا ہے بس. لیکن ہنسنا اتنا بھی نہ ہو, ہنسنا اتنا بھی نہ ہو کہ جناب بس ہر وقت ہنسی میں لگے ہوئے, یہ بھی غفلت کی علامت ہے. پر ایسا بھی نہ ہو کہ سچ جھوٹ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی شرط یہ بتائی کہ قلیل ہو تھوڑا ہو, جیسے آٹے میں نمک تھوڑا, اور جھوٹ نہ ہو, اور کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے, کسی کا مذاق نہ بنایا جائے. جیسے یارو دوستوں میں ہوتا نا, ایک کو نشانہ بنایا سب اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ بےچارا کہے کہ بس آج میری پھر شامت آئی, اور پھر اس کا نام کیا رکھا, تمہیں مٹایا جا رہا ہے. استغفر اللہ, کیا عجیب مذاق ہے. یہ دھوکے ہیں دھوکے. تو اس کی صحبت میں پھر بیٹھے تو دل میں اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا ہو, دنیا کی محبت میں کمی اور گناہوں کی سے بچنے کی فکر پیدا. اب وہ جو ہے شیخ کے پاس بیٹھا کرے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ شروع شروع میں وہ جو اب گناہ کی پرانی عادت ہے, اب اس نے اپنے ہی اندر اللہ تعالی کی محبت کا کنواں کھودنا. اب نتیجہ کیا ہوگا, پہلے سے مٹی نکلے گی. وہ کیا ہے کہ کہا بھائی نماز پڑھو عبادت کرو, نہ نماز میں مزہ نہ عبادت میں مزہ. داڑھی رکھنا شروع کی تو سب کی طرف سے اعتراضات شروع ہو گئے, ارے یہ کیا کس چکر میں پڑ گئے تم, تمہاری جاب دیکھو کتنی ہائی پروفائل تمہاری جاب ہے, اور یہ تم کیسے لو پروفائل میں ہو گئے ہو تم. تو مختلف باتیں ہوتی ہیں جو کرتا ہے, لیکن وہ دامن پکڑے اور شیخ کے بتائے ہوئی باتیں اور شیخ کے بتائے ہوئے معمولات پر عمل کرتا ہے. اگرچہ مزہ نہ آئے, نہ ذکر کر رہا ہے مزہ ہی نہیں آ رہا, بالکل مزہ نہیں آ رہا, ایسے جیسے بس نہ نماز میں نہ تلاوت میں, بس ایسے جیسے میں دھوکہ دے رہا ہوں, ایسا عالم ہوگا. اس کو کہتے ہیں مٹی نکلنا. لیکن کچھ عرصے کے بعد 6 مہینے گزریں گے, اب ایسا مزہ لگے گا کہ اب ذکر نہ چھوٹے گا, اب عبادت, اب اس کو نماز, اب نوافل, نیک کام میں اس کو رغبت پیدا ہونے شروع ہو جائے گی کرتے رہنے سے. اس لیے فرماتے تھے حضرت کہ اگرچہ ذکر بے لذت ہو لیکن ذکر بے لذت بھی کرو. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات فرماتے ہیں, ذکر بے لذت پر دوام سے, یعنی ذکر بے لذت بھی ہمیشہ کرتے رہنے سے دل کو اللہ تعالی کی محبت اور تعلق حاصل ہو جاتی ہے, اگرچہ مزہ نہ آئے اس سے بھی دل کو اللہ تعالی کی محبت اور تعلق حاصل ہو جاتے ہیں. تو شیخ کے بتائے ہوئے معمول کریں. اب مان لو کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ اپنی دل میں اللہ تعالی کی محبت کی بریانی شیخ سے پکوا رہے, شیخ کا انتقال ہو گیا, اب باورچی کا انتقال ہو جائے, اب بریانی پکانی, کھانا تو کھانا ہی, اب کیا کرے گا, اب دوسرا باورچی رکھے گا کہ بھائی چلو بھائی پکاؤ کھانا. تو فرمایا اسی طرح شیخ کا انتقال ہوا, دنیا تشریف لے جائے, یہ دنیا کی حقیقت ہے. تو پھر دوسرا شیخ کرے, جیسے ڈاکٹر سے ہے بلڈ پریشر شوگر, تو اب ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا تو یہ کہے گا کہ صاحب وہ جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کی تو کیا بات تھی, حالانکہ میں ڈائبٹک پیشنٹ تھا لیکن جب چاہو ڈاکٹر سے بات صاحب کے ساتھ علاج بھی کرتے تھے, چاکلیٹ بھی کھلاتے تھے. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے تھے, ویسا ڈاکٹر اب کہاں سے لائے, کوئی کہے گا, کہے گا نہیں بھائی, اگرچہ دوسرا ڈاکٹر چاکلیٹ نہ کھلائے وہ کہے گا ظالم اسی چاکلیٹ نے تو تجھے برباد کیا, یعنی ڈاکٹری بھی کروا رہا ہے اور دوستی بھی یاری بھی کر رہا ہے. سبحان اللہ. اگر اس شیخ کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ عورت کا روٹی کپڑا مکان, شوہر چلا گیا اب اس کا بند ہو گیا, تو کیا کرے, اب روٹی کپڑا مکان جاری کرنے کے لیے دوسری شادی, پھر روٹی کپڑا مکان جاری ہو جائے. اسی طریقے سے روحانی طور پر جو روحانی روٹی کپڑا مکان ہے, شیخ کے انتقال کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے, اب کیا کرے, دوسرا شیخ کرے. جیسے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے فقیر ہے, حضرت والا کا انتقال ہوا, یہ بھی ایک حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے, کیسے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اس انداز سے سکھائی. اللہ اکبر. آئیے جناب. وعلیکم السلام. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تقریباً 18-19 برس پہلے حضرت کا بیعت کے بعد, حاضری تو پہلے ہوئی تھی لیکن بیعت کے بعد تقریباً 18-19 برس حضرت کے ساتھ رہنے کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, توفیق ہوئی, سعادت ملی, الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور اس سیکھنے میں یہ ہوا کہ براہ راست سیکھنے کو ملا, جس میں حضرت نے نماز تک سکھائی, نماز کی سنتیں, اذان, اقامت. اور چونکہ حضرت کے دسترخوان لگانے کا بھی معمول تھا, حضرت کو وضو کراتا تھا کہ فجر سے پہلے پہنچ جاتا تھا, فجر کی نماز سے پہلے, تو اس وقت حضرت کو وضو کرانا صحت کے زمانے کی بات ہے. الحمدللہ. تو جب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت کے صاحبزادے جو کہ حضرت مولانا شاہ ابرار رخ صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب نام برکاتہم, پھر حضرت کے ہاتھ پر تجدید کی, الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ جو ایک کمی معلوم ہوتی تھی کوئی کمی معلوم نہیں ہوتی الحمدللہ. حضرت محمد صاحب دام رکاتم نے اپنے آپ کو شفقت اور محبتوں میں چھپایا ہوا ہے. حضرت کا مزاج ہے نا اخلاقی کریمانہ اور تواضع میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے حضرت. حالانکہ کتنی بڑی بات کہ حضرت محمد صاحب کے بارے میں حضرت فرماتے تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا مجھ سے بیعت ہونا ہے, کتنی بڑی بات ہے. اس کے باوجود اپنے کو چھپا کے رکھتے تھے. یہ ایک شفقت یعنی تواضع اخلاق کریمانہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیخ سے جب رابطہ کیا تو وہ جو اندر سے سب مٹی نکلتی ہے کہ نہ عبادت میں لذت نہ کسی چیز میں مزہ, سنت میں بھی کوئی نہیں, لیکن اگر سالک کرتا رہے تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے. اب ذکر میں تلاوت میں نیک کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے, لیکن اس عبادت کا گیلا پن تو آتا ہے لیکن ساتھ میں گناہوں کی سوکھی مٹی بھی چل رہی ہوتی ہے کہ عبادت تو کر رہا ہے. کہا ٹھیک ہے صاحب ذکر تلاوت تو کر لوں گا لیکن داڑھی ابھی نہیں رکھوں گا, ابھی پہلے ہی ٹیسٹنگ کر لوں میں کہ کیا مزہ ملتا ہے ذرا دیکھ لوں پہلے, لیکن ابھی داڑھی نہیں رکھوں گا اور ابھی جو ہے ذرا ٹی وی پر خبریں بھی دیکھتا رہوں گا, کیونکہ اگر ابھی ایک دم سے ملا بن گیا تو صاحب یہ تو بالکل ہی ایک دم سے تھوڑے مزے چھوڑ جائیں گے. اس لیے وہ ہے کہ عبادت بھی ہے گناہ بھی ہے. اس کے بعد لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی محبت, وہ ذکر تلاوت, وہ شیخ کی صحبتیں رنگ لاتی ہیں, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑنا شروع کرتا ہے. اب وہ اندر سے وہ جو عبادت ہے وہ نور ہے وہ ملامت کرتا ہے کہتے یار کتنی بھی شرمی کی بات ہے کہ اتنے زمانے سے خانقاہ جا رہے ہو. شیخ جو اللہ کی محبت کا مضمون بھی بیان فرماتے ہیں, یہ کیا بات ہے کہ عبادت بھی کرو اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرو گناہ بھی کرو, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب وہ گناہوں میں پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہے کہتا ہے چلو بھائی اب نہیں جو نئے کھاتے نہیں کھولتا لیکن پرانے کھاتے اتنی جلدی نہیں جاتے. تو جو پرانی تصویریں اور پرانی پروفائلز جو اپ ڈیٹ کی بھی ہوتی ہیں سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس پر, ابھی اس کو ڈیلیٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, ابھی وہ بھی چل رہی ہوتی. اپ ڈیٹ تو نہیں کرتا لیکن ڈیلیٹ بھی نہیں کرتا, نئی تصویر تو نہیں کھچواتا پرانی بھی نہیں پھاڑتا. کہ ابھی ابھی پرانا بھی ہے شادی کی یادگار ہے وہ تصویر, ابھی کیسے ابھی ذرا دونوں چلنے دو, تھوڑا ابھی بیلنس دین و دنیا چلنے دو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پانی بھی ہے عبادت بھی ہے گناہ بھی ہے, ساتھ کام چلتا رہتا ہے. اس کے بعد لیکن وہ صحبت رنگ لا رہی ہوتی ہے, اندر ہی اندر اس کے کام کر رہی ہوتی ہے, پھر ترقی ہوتی ہے. اب عالم یہ ہے کہ ذکر تلاوت سنتوں کا اعمال کی پابندی ماشاءاللہ سب. اب گناہ تو نہیں کرتا لیکن کبھی کبھی گناہ کا ہوکا چڑھتا ہے, یہ اردو سمجھ میں آئی نا, آپ لوگ تو سمجھتے ہو گے نا, جسے شوگر کا پیشنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بہت دن تک جو ہے نا شوگر سے احتیاط کرتا ہے, ایک دن اس کو اچانک ہوکا چڑھتا ہے پھر وہ کہتے دبا کے چاکلیٹ کھاتا ہے, پرانا ہے نا مرض, پھر وہ پرانا سارا حساب ایک دن میں برابر کرتا ہے. بلڈ پریشر کا مریض بہت دن تک احتیاط کرے گا, نہ نمک نہ مرچ پڑا, پھر ایک دن جو چھلانگ مارے گا وہ نہاری اس میں خوب جو ہے مرچیں اور جناب لیمو اور سب کچھ ڈال کے پورا حساب برابر کرتا ہے. یہی حال اس صوفی کا بھی ہوتا ہے کہ دن گزریں گے دس دن، پندرہ دن، مہینہ، ڈیڑھ مہینہ، ایک گناہ نہیں. لیکن ابھی جو ہے وہ ذرا ابھی اندر کچھ گڑبڑ باقی ہے. اور وہ گڑبڑی ہوتی ہے پھر جس دن حساب کرتے نا پھر پورا حساب برابر کر دیتا ہے. جو اتنے دن انٹرنیٹ پہ نہیں بیٹھا ہوتا اس دن بیٹھ کے پورا ایک ڈیڑھ مہینے کی ساری کہانی ایک ساتھ برابر کر دیتا ہے. اور اپنی محنت کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتا ہے. اگرچہ اس کے بعد توبہ بھی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ذکر، تلاوت، وہ صحبتیں وہ اس کو اکساتی ہے. کیا کمینے پن کا کام ہے یہ؟ کیا تم ظالم، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کیسی بے شرمی اور کمینے پن کا کام کیا ہے؟ وہ اس کو اس بات پر اکساتی ہے کہ اللہ سے معافی مانگو. پھر وہ روتا ہے کہ یا اللہ کہاں میں اپنی منزل کھوٹی کرتا ہوں، کہاں میں چکر میں پڑ کر کتنا میں آپ سے دور ہو گیا. پھر اب اس کے قلب کی پھر وہی حالت کہ بالکل ٹوٹا ہوا دل کہ اللہ کتنا وہ. ایسے وقت میں سالک کے لیے بڑے مشکل امتحان وقت بھی آتا ہے اور اس کو یہ وساوس شیطان ڈالتا ہے کہ دیکھو اتنے زمانے سے ہو تم ابھی تک شیطان کے شیطان ہو، کیا فائدہ خانقاہ جانے کا، کیا فائدہ بزرگوں سے تعلق کرنے کا، دیکھ لو تم ہو نا ابھی تک وہ بڑے صوفی بن رہے تھے، بڑے ملفوظات پڑھ رہے تھے اور بڑے یہ سب کر رہے تھے، ہو ویسے کہ ویسے شیطان. یہ وہ وقت ہوتا ہے میرے دوستو، اگرچہ لاکھ وسوں سے ڈالے لیکن منزل کھوٹی نہ کرے. پھر دوبارہ کمر باندھے، دوبارہ کمر کسے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگے، دوبارہ منزل طے کرنا شروع کر دے اگرچہ وقت لگے. بلکہ اس قسم کے لوگوں کا جو کہ کمر کس کے اللہ تعالی کی رحمتوں پر امید پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ جو ان کے دل میں اسٹیم بنتی ہے وہ پھر ان کو پار لگا کے آگے پہنچا دیتی ہے. وہ جو ندامت بھرا دل ہوتا ہے وہ ان کو پھر آگے پار لگا دیتا ہے کہ یار دیکھو میں نے کیسی حرکت کی. اللہ سے رونا، گڑ گڑانا، معافیاں مانگنا، اشک باری، آہوزاری، بے قراری سے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی منزل پھر وہیں لگا دیتے ہیں. چل اچھا پھر لائن میں آ جاؤ، پھر اسی لائن میں لگا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو کہ صاحب اتنی زندگی گزر گئی، کتنے دن بالکل تقوا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اچانک بس گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے. اور اس میں ایک سالک کی غلطی یہ بھی ہوتی ہے، وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اوپر ناز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ناز ہوتا ہے کہ میں تو بہت نیک ہو گیا ہوں، میں تو کتنی بزرگی خدمت کی ہے، میں تو بڑا عبادت گزار ہو گیا ہوں. اور یہ ناز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنے آپ کو وہ نیک سمجھنے لگتا ہے اور اس کا نتیجہ وہ کئی صورتوں میں نکالتا ہے اور ہر ایک کی اصلاح بھی شروع کر دیتا ہے. ہر ارے غیرے کو، جیسے میں نے کہا تھا کہ انسان کو مفت میں مشورہ نہیں دینا چاہیے، یہ بھی ایک مستقل بیماری ہے. جو ملا اس کو پکڑ لیا، اس کو مشورہ دیا. اس سے یاد رکھیے گا، ایسے مفت میں جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے اس کی عزت لوگوں کے دل سے ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مفت کے مشورے نہ بانٹے، بلکہ جو مشورہ مانگے اس کو مشورہ دے. اور اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جیسے ہر داڑھی والا مولوی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہر صوفی بھی مولوی نہیں ہوتا. ہر صوفی بھی مولوی نہیں ہوتا، ہر دین کے کام میں لگنے والا وہ مولوی نہیں ہوتا، مولوی مولوی ہوتا ہے. اور ہر صوفی مولوی نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ کسی کی داڑھی دیکھی چلو یار اس سے کچھ مسئلہ پوچھ لو، اور ان کو بھی زوم ہوتا ہے، وہ کہتا اچھا میں بتاتا ہوں مسئلہ. وہی ہے نا آنا کہ یار میں بھی تو کچھ ہوں. عجیب بات ہے، ڈاکٹری کا ایک اصول ہے، ڈاکٹر کو بندہ مارنے کی بھی اجازت ہے. یعنی اگر اس کے علاج سے کوئی آدمی وہ اپنے اصول سے علاج کر لے، انتقال ہو گیا تو اس کو کوئی وہ نہیں. لیکن جیسے چاہے کچھ غلطی بھی ممکن ہے، لیکن وہ آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے صحیح علاج بھی کر رہا ہے یہ بھی جرم ہے. ہے کہ نہیں, اگرچہ وہ صحیح علاج کر رہا ہے لیکن جرم ہے وہ. تو ڈاکٹر اپنی غلطی ہے, اس غلطی میں غلط علاج بھی ہو جاتا ہے, کبھی انسان ہے غلط لکھ دیتا ہے دوا, لیکن اس کی غلطی کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی. لہذا ایک عالم ہے کبھی اس سے مسئلہ بتانے میں غلطی ممکن ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے, اس کی وجہ سے اس کے علم کی اہانت یا اس عالم کی اہانت بالکل جائز نہیں ہے. اس سے ممکن ہے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غیر عالم کے لیے مسئلہ بتانا جائز نہیں ہے. ڈاکٹر کی بات سے سمجھ میں آ گئی نا, تو اس میں پکڑا جائے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا اس کو. اور ایک بات اور بھی فرمائی کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر قرآن پاک کو چھاپا اس میں کوئی غلطی ہو گئی, اس قرآن پاک سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس کی بے حرمتی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح فرمایا اگر کوئی عالم بے عمل بھی ہو فرمایا پھر بھی اس کا احترام کرو, اسے مسئلہ نہ پوچھو تین میں سیکھو, لیکن اس کی بے احترامی وہ جائز نہیں ہے. سبحان, کیسی پیاری بات سمجھایا. میں یوں سمجھو کہ کچھ چھپائی میں غلطی ہو گئی, لیکن اس کی توہین بھی نہ کرو. کیسی عجیب مثال سمجھایا, اللہ ہوگا حکیم الامت کے علوم کو ایسے تھوڑی تھی, کتنی بڑی بات کو کتنے سادہ انداز میں سمجھا دیا. یہ اولائے کا آبائی فجینی بھی مثلہم, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں, جس کو آپ خوش سنتے ہیں اور جواب عنایت فرماتے ہیں. حضرت میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کیا بات ہے, کیسے یہ کیسے ممکن ہے. فرماتے ہیں دیکھو حضرت نے جو مثال دی فرمائی, جو موبائل کا ٹاور ہوتا ہے, اس موبائل کے ٹاور سے اچھا پھر آپ ہر ایک کو پہچانتے بھی ہیں کہ کس کی طرف سے ہے, کون ہے. موبائل کا ٹاور جو کہ لوہے کا ٹاور ہے, لوہا اور یہ چیزیں استعمال, وہ ایک ٹاور پر ہزاروں نہیں لاکھوں لاکھوں ٹیلی فون آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں, وہ ہر نمبر کو ریکگنائز کرتا ہے کہ نہیں کہ جی یہ فلاں کا نمبر یہ فلاں کا نمبر. فرمایا ایک بے جان ٹاور پر ایمان لے کر آتے ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایمان نہیں لے کر آتے. سبحان. اور اسی طریقے سے سارے عالم میں, سارے عالم میں جو درود شریف پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علی نبی الامی, اب سارے عالم میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کوریئر سروس بنائی ہے فرشتوں کی, اس کو کہتے ہیں ڈیٹا ٹریفک, آئی ٹی کی ٹرمینالوجی میں کیا کہتے ہیں ڈیٹا ٹریفک, وہ ملینز نہیں ٹریلینز میں چل رہی ہوتی ہیں. اب تو بات ٹریلینز پر آ گئی نا, میگا بائٹ سے بھی آگے ٹیرا بائٹ تک چلی گئی جناب. اب آگے ٹیرا سے پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گے, ٹیڑا ہی کر دیں گے, ان کا کوئی اعتبار نہیں کہ ٹیڑا کریں بیڑا کریں یا بیڑا کر دیں, کچھ بھی کر دیں بہرحال. تو کہاں تھا ٹریفک, جو ڈیٹا ٹریفک کا جانا آنا سمجھ میں آتا ہے کہ پورے عالم میں کیسا ڈیٹا ٹریفک چل رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ انتظام ہو, کیا تعجب کی بات ہے. اور ایک بات عجیب سمجھائی, عالم برزخ سے متعلق, حیات برزخ سے متعلق, مرنے کے بعد جو زندگی, اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا جی مرنے کے بعد زندگی وجہ کیا ہے کہ دیکھی نہیں ہے. لیکن کسی چیز کا نہ دیکھنا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس کا وجود نہ ہو. اور اس کی مثال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ہماری جان جسم میں ہے, کسی نے دیکھی ہے؟ چلو ہم نے تو نہیں دیکھی, ڈاکٹروں نے دیکھی ہے, ایم آر آئی کرنے ایم آر آئی کی مشین میں یا الٹرا ساؤنڈ میں یا بلڈ ٹیسٹ میں یا یورین ٹیسٹ میں, کسی ٹیسٹ میں تو نکلا ہے. لیکن اس کے باوجود جان کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کیا علامات ہے؟ ہاتھ کے گردش کرنا، دیکھنا، بولنا، سننا، ریسپانس دینا، یہ سب چیزیں نا جو کہ حیات پر علامت دلالت کرتی ہیں. تو علامات، تو عالم برزخ حق ہے، حیات برزخ حق ہے. پھر حضرت نے ایک عجیب مثال دی، فرمایا کہ حضرت معاشرہ حکیم محمد مظہر صاحب دام رکاتم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک آدمی جو کبھی جہاز میں نہ بیٹھا ہو، جس نے کبھی جہاز دیکھا نہیں کہ اندر کیا ہوتا ہے، جہاز کیا ہوتا ہے، اب ایک جہاز اڑ کر جا رہا ہے، اس کو بتایا، اس آدمی کو کہا دیکھو یہ جو اوپر جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہوائی جہاز، اس ہوائی جہاز میں 400 مسافر، 400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، عملے کا، اسٹاف کا وہ الگ ہے، پائلٹ بھی ہے جو اس جہاز کو چلا رہا ہے، کو پائلٹ بھی ہے اس کے ساتھ، اور کریو اسٹاف بھی ہے، اور اس جہاز میں سب لوگ جو ہے نا بڑی شاندار سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیٹ آگے بھی ہو رہی ہے، پیچھے بھی ہو رہی ہے، پاؤں بھی جو ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہاں پر جو ہے نا کھانا بھی مل رہا ہے، کھانا بھی ملتا ہے اور جوس بھی ملتا ہے، اور وہاں پر جو ہے نا منرل واٹر بھی ہوتا ہے، اور چائے بھی ملتی ہے، کافی بھی ملتی ہے، چینی، سب کچھ ایک چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی کسی کو حاجت لگے تو وہاں واش رومز بھی ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، کئی واش روم، بلکہ نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے وہاں پر. وہ آدمی جس نے کبھی جہاز نہ دیکھا ہو وہ کیا کہے گا، یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، ایک فٹ کا جہاز، زیادہ سے زیادہ ایک فٹ ہوگا، ایک فٹ میں 400 آدمی، جہاز کا عملہ، گزرنے کی جگہ، ٹائلٹ، کھانے پینے کی اشیاء، استنجا کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، کیا بیوقوف والی باتیں کرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اڑتی ہوئی ایک چیز دیکھ رہا ہے، کہ کیا چیز ہے، اس کو ہوائی جہاز بولتے ہیں، اس میں آدمی ہے، کیسی باتیں کرتے ہو یار، کیوں دیکھا نہیں ہے نا اس نے، اور جو جس دیکھا ہے سمجھتا ہے سب کچھ ہے. سبحان اللہ. تو سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جنہوں نے خبر دی، مخبر صادق ہے، سچے خبر عطا فرمانے والے، تو آپ نے خبر دی کہ وہ حیات ہے، ایک زندگی ہے، آپ دیکھ کر آئے، آپ نے جنت کو دیکھا، آپ نے دوزخ کو دیکھا. سبحان اللہ. آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ سب موجود ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ آمنت باللہ و رسول. حیات ہے وہ. وہ کیا حیات ہے؟ ہم نے دیکھی نہیں ہے. پھر وہاں پر نیٹ ورک سروس بھی نہیں چلتی. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ مردہ قبر میں لیٹا اور اس نے وصیت کر دی کہ بھائی دیکھو جو ہے وہ نیٹ ورک، ذرا وائی فائی ضرور لگا دینا، اور مجھے ٹیبلٹ بھی دے دینا تاکہ اسکائپ پر بات چیت ہوتی رہے، اور میں ٹیبلٹ ہوگی تو میں کیمرے میں دکھاتے رہوں گا کہ مجھے جوتے کیسے پڑھنے، ذرا ویڈیو چیٹنگ کے ذریعے سے تم دیکھتے بھی رہنا کہ اتنا ٹائم کیسے پاس ہوگا. چلو ہم کچھ دنیا کی خبریں بھی لیتے رہیں گے، اور کون زندہ ہے، کون مرا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، اور ذرا ہم اس میں نیوز بھی آتی رہیں گی، اور اسکائپ پر بات بھی ہوتی رہے گی کہ بیوی بھی پریشان ہوگی، مجھے بھی پریشانی ہوگی، چلو دل بہلانے کے لیے ہم اسکائپ پر بات کر لیا کریں گے، یا چلو پوچھے تو واٹس ایپ پر میسجنگ ہو جائے گی، واٹس ایپ پر پوچھ لیں گے واٹ از گوئنگ آن. تو میرے پیارے دوستو، یہ سب وہاں، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب وہاں نہیں ہے، یہ چیزیں دنیا کی ہیں، یہی تک رہیں گی، آگے وہ چیز کام آئے گی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا مال، تیری آل، یہ قبر سے تک تجھے جائیں گے، واپس آ جائیں گے، اعمال تیرے ساتھ جائیں گے. اور جس نے ان اعمال کی فکر کی، جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، کہ جس نے اپنی ضرورت کے کام کو، عادت کے کام کو سنت کے مطابق کر لیا، وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی. سنت کی برکت یہ ہے کہ ضرورت اور عادت عبادت بن جاتی ہے، یہ سنت کی برکت ہے. لہذا وہ جب شیخ کی صحبت میں ہوتا ہے اب وہ گناہ سب چھوڑ دیے. اب سب معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے گناہ کا مزہ چکھتا ہے. ایسی عبادت کو کہتے ہیں ممزوج بالاسم, گناہوں کے ساتھ ملی ہوئی, کبھی کبھی ذرا مزہ اڑاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قضا نماز ذمہ ہے اس کو پورا کریں, قضا روزے ہیں اس کو پورا کریں, پرانی تصویریں جو پروفائل وغیرہ رکھی ہیں اس کو ڈیلیٹ کرے, تصویر پھاڑ دے. ہمت کرے, ہمت ہمت مردہ مدد خدا, تاکہ وہ پرانا تو حساب تو ختم ہو نا, اور نئے کے لیے عزم اور حوصلہ کرے کہ میں نے انشاءاللہ جان کی بازی لگانی ہے. شیخ سے یہی درد لینا ہے, جان کی بازی لگانی ہے کہ میں نے اللہ اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا, دل کو توڑ دوں گا لیکن اللہ تعالی کے قانون کو نہیں توڑوں گا. یہ درد پیدا ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن وہ جو سالک جو کبھی کبھی گناہ کا مزہ لیتا ہے نا, کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے, فرماتے ہیں یہ وہ ہے کہ جو جس کو ذکر میں, تلاوت میں, عبادت میں گناہوں کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے. جیسے ہمیں رمضان شریف گزارتے ہیں بہت مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں ایسے ہی سالک کے لیے کہ جرا خواہ کامے سو مجنو کنت, کہ مٹی ملا خون تجھے مست اور مجنو بنا رہا ہے, دیوانہ بنا رہا ہے. صاف گر باشد ندانم چرکنت, صاف والی شراب ملے گی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ تجھے کیا مزہ ملے گا. ابھی تو گناہوں کے ساتھ ہے نا, دنیا کی گندے اخلاق کے ساتھ ہمیں یہ عبادت میں مزہ مل رہا ہے, تو گندے اخلاق کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری 100% حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا کیا مزہ ہوگا. اس لیے فرماتے کہ ہمت کر لو, اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ درد سیکھ لو کہ ایک لمحہ ایک سانس دل میں وہ چیز پیدا ہو جائے, اپنے اندر وہ بات پیدا ہو جائے, ان اللہ والوں کی صحبت سے اپنے اندر وہ بات پیدا ہو جائے کہ فکر پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہیں کرنا. کیونکہ شیخ ڈنڈا لے کے پیچھے تھوڑی دوڑے گا, ڈنڈا لے کے تھوڑی دوڑے گا, وہ تو شیخ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ توجہ پیدا ہو جائے. اس لیے جو کہا کہ شیخ کے ادب کرو, اس کی طرف متوجہ رہو, اپنے دل کو اس کے دل سے ملاؤ, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو توجہ ایسی مل جاتی ہے کہ وہ کام آتی ہے پھر اس کو بعد میں. اسی لیے یاد رکھیں, بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. اب وائی فائی نیٹ ورک چل رہا ہے, میں اپنا وائی فائی آن کر لیا لیکن پیئرنگ نہیں کی, یا پیئرنگ ہے وائی فائی آن نہیں کرتا, نتیجہ کیا ہوگا, اس وائی فائی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اسی طرح سے جو لوگ ذکر کا اہتمام نہیں کرتے, یا ذکر تو کرتے ہیں لیکن گناہ کر کے اس ذکر کے نور کو ضائع کر دیتے ہیں, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ نکلتا ہے شیخ کے قلب کا جو راؤٹر ہے نا, اس راؤٹر سے ہمارے دل کا جو دل کی جو ڈیوائس ہے اس کا کنیکشن نہیں ملتا. اگرچہ بیعت ہو کے پیئرنگ تو کر لی اس نے, بیعت ہو کے اس نے پیئرنگ تو کر لی, لیکن میرے پیارے دوستو اس کی رینج میں آنا ضروری ہے. اور انسان گناہ جو ہے وہ انسان کو اس رینج سے آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ آؤٹ آف رینج ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قلب شیخ کا فیض ان اللہ والوں کے قلب کا فیض سے فائدہ نہیں ملتا. اور اگر وہ اپنے مقام پر ہو, مان لو شیخ پاکستان میں یا ہزاروں میل دور ہے اور مرید کہیں اور ہے, لیکن وہ ذکر سے, سنت پر عمل سے اور اطاعت اور فرمانبرداری اور گناہ سے بچنے سے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش رکھتا ہے, تو شیخ کا فیض اس کو ہزاروں میل سے بھی ملے گا. اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور ولایت کا جو مقام صدیقیت جس کو حضرت فرماتے تھے, وہ مقام صدیقیت اس کو مل جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے قلوب میں بھی اپنی محبت اور تعلق پیدا فرما دیں. دیکھیں نا, یہی تو فرمایا کہ کنویں کا سوتے کی طرف جانے کی فکر کرے, اپنے اندر سے ایسا کرے کہ اندر سے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد اندر پیدا ہو جائے. باہر سے کتنا امپورٹ کرے گا, کیونکہ جب باہر سے امپورٹ کرے گا تو اپنی فورن کرنسی باہر جائے گی اور فورن کرنسی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. اس سے اندر پیدا کرنے کی فکر کریں, کہتے ہیں کہ اندر انڈسٹری لگا لو, تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی انڈسٹری اس بات کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی انڈسٹری اپنے اندر لگانے کی فکر کریں. ہاں, لیکن انڈسٹری لگانے کے بعد بھی ساری زندگی شیخ کے احسان کو نہ بھولے. دیکھیے نا, ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے, بچہ بالغ ہو گیا, کام پہ وہاں پہ لگ گیا, بالغ ہو گیا, اب ماں باپ کی چھٹی, ماں باپ کی ذمہ داری ختم, شادی وادی کرا دی, اب ذمہ داری ختم. ذمہ داری تو ختم ہو گئی ہے, لیکن باپ کا ماں باپ کے اس شکریہ کا بدلہ ساری زندگی چکانا ہوگا, مرتے دم تک, بلکہ مرتے دم تک ہی نہیں, باپ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی چکانا ہوگا. ہے کہ نہیں جناب؟ کہ اس کے ماں باپ کے بہن بھائی ہیں, دوست ہیں, ان کو ان کے ساتھ برتاؤ کرے, ان کے لیے صدقہ جاریہ, ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہے, یہ ان کا شکریہ ہے. حضرت جیسے حضرت نے فرمایا کہ میرے وصیت نامے میں یہ بات تحریر فرمائی کہ میرے لیے میرے متعلقین جو ہے وہ قل اللہ شریف 3 دفعہ پڑھ کر وہ میرے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے. اصل میں یہ اس عالم برزخ سے رابطے کا ذریعہ سکھایا کہ دیکھو فیض ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل فرمائے, اپنی محبت اور تعلق ہمارے اس دل بیٹھنے کو ذریعہ بنا دے. اور اب دیکھو الخبر میں خبر تو مل گئی, بس اللہ کرے کہ یہ اس خبر پر ہمارا ایمان ہو جائے اور خبر ہمارے اندر داخل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق اندر ہی پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا کنواں ہمارے اندر آ جائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اس دل بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیے, اپنے قرب اور تعلق کا ذریعہ بنا دیے. اے کریم مالک, شریعت و سنت پہ چلنے والا بنا دیے. یا اللہ نفس اور شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرمانبرداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے. اے کریم مالک, اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ ہمارے دل میں عاجزی پیدا فرما, تواضع عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ صبر, تسلیم و رضا عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرما, اپنا خوف عطا فرما, توکل عطا فرما, تفویض اللہ عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا امیدوار بنا. یا اللہ گناہوں سے بچنے میں جان کی بازی لگانے والا بنا. اور یا اللہ بر بنا بشریت, یا اللہ نفس کی شرارتوں سے اگر ہم گناہ کریں تو سچی توبہ کرنے والا بنا, جلد توبہ کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے, اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما, اپنی محبت کے اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما, اللہ والوں کی محبت عطا فرما, اللہ نیک لوگوں کی محبت عطا فرما, علماء ربانیین کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما, گناہوں سے حفاظت نصیب فرما, گناہوں کو چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما, گناہوں کے نشانات اور آثار کو بھی مٹانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ کامل معافی عطا فرما, مغفرت بے حساب فرما, رحمتوں کا نزول فرما دیجئے. اور یا اللہ ہماری جانوں کو جذب فرما کر ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے اور ایک لمحہ اور ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہم کو اور یا اللہ جو عورتیں ہماری مائیں بہنیں جمع ہیں, یا اللہ اپنے کرم سے ہمیں ایسے کسی کو محروم نہ فرما. یا اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما, جملہ مقاصد حسنہ میں ہم سب کو کامیاب فرما, جو حاجتیں ہیں ان کی حاجت روائی فرما, مشکلات کو دور فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مرض کو اہل شفا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ عافیت عافیت دارین نصیب فرما دیجئے. اللہم انا نسألک العفو والعافية فی الدنیا والآخرة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.